جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں دو مفتیان کرام ہیں، مفتی سجاد مدنی صاحب جو کہ ہمارے افتاء مکتب جو کہ دار الافتاء اہل سنت کا ایک شعبہ ہے، جس میں بالخصوص دعوت اسلامی کے جو تنظیمی شعبہ جات ہیں، وقف سے متعلق، ادارے سے متعلق اور دیگر بہت ساری چیزوں سے متعلق شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مفتی نوید رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دار الافتاء اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں کرم فرما ہوں گے۔ اور دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی اطلاع کے لیے، جو زمزم نگر حیدرآباد اس کے مضافات میں رہتے ہیں، کہ حیدرآباد کا جو بھی دار الافتاء اہل سنت ہے وہاں پر بھی الحمدللہ افتاء مکتب موجود ہے، اور وہاں پر بھی تنظیمی مسائل کے لیے جو بھی ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بے حد برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اپنے اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال مفتی سجاد صاحب کے لیے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال یہ عرض ہے کہ میرے بچوں کی والدہ نے 2 سال قبل اپنے 3 نابالغ بچیوں کے نام 12 تولے سونا 4 4 تولے کر کے تقسیم کر دیا تھا، اور اس تقسیم کے بعد پھر ہم نے اس زیور کی پچھلے 2 سال سے کوئی زکوۃ وہ ادا نہیں کی ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ اس طریقے سے جو زیور کی تقسیم کی گئی ہے بچیاں ابھی بھی نابالغ ہی ہیں، تو یہ جو سونا ان کو دیا گیا ہے ایکول تقسیم کرنے کے بعد، تو کیا یہ اب اس کی زکات جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی یا یہ تقسیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو چکی ہے؟ مہربانی فرما کر شرن اس کے اندر ہماری رہنمائی فرمائیں۔
جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گفٹ یعنی تحفے کا مسئلہ ہے،
ٹھیک ہے،
اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کو تحفہ دیا جائے وہ اگر چیز قابل تقسیم ہے تو اس کو تقسیم کر کے، اگر زیادہ افراد کو دینا ہے تو ہر ایک کو تقسیم کر کے الگ الگ دے دیا جائے اور ان کو قبضہ کرا دیا تو وہ مالک ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے۔
نابالغ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر نابالغ نہ سمجھ ہے اور اس کو والدہ اگر تحفہ دیتی ہیں، یعنی والد ولی کے علاوہ، والد بھائی چچا دادا ان کے علاوہ اگر کوئی اور تحفہ دیتا ہے اور جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ نابالغ نہ سمجھ ہے، تو اس کے قبضہ کے لیے اس کے ولی کا قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
اور جیسے یہاں پہ ماں نے تحفہ دیا، اب نابالغ بچوں کو دیا، تو اب اس میں 2 صورتیں ہوں گی کہ وہ نابالغ بچے سمجھدار تھے یا غیر سمجھدار تھے۔ سمجھدار اس معنی میں کہ وہ چیز کو اپنے قبضے میں لینا اور اپنی ملک سمجھنا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہو گئی، تو اب اگر وہ بچے اس طرح کے نابالغ تھے، والدہ نے تقسیم کر کے تمام بچوں کو کے قبضے میں دے دیا، تو وہ ان کا ہو گیا،
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ ان بچوں میں سے کوئی ناسمجھ تھا اور والدہ نے تقسیم کر کے اس کو دیا اور وہ قبضہ کا مفہوم یا ملکیت کا مفہوم نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں اس کے ولی کا قبضہ کرنا اس پر ضروری تھا، اس کی طرف سے. تو اب اگر اس کے ولی نے، یعنی اس کے والد نے قبضہ کر لیا، اگر والد نہیں ہے، اس کے بھائی نے، دادا نے، چچا نے قبضہ کر لیا اس کی طرف سے، تو یہ بھی نابالغ کا قبضہ ہی تصور کیا جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر سارے سمجھدار تھے، والدہ نے تقسیم کر کے جیسا انہوں نے بیان کیا دے دیا سب کو، اور سب نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو وہ اس کے مالک ہو گئے. اور نابالغ افراد پر چونکہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لہٰذا اس سونے کی زکوٰۃ نہ ان پر ہوگی نہ والدین پر ہوگی. اور اگر جن کو تحفہ دیا گیا اور وہ ناسمجھ بچے تھے اور ان کے ولی نے قبضہ نہیں کیا، تو یہ بدستور دینے والے کی، یعنی ان کی والدہ کی ملکیت میں رہے گا، اور ان کو ان سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمایا کہ جس والد ہی ہے اس نے دینا ہے، تو اب قبضہ کون کرے گا؟
جی، اگر والد دے دیتا ہے اور اپنے نابالغ بچے کو دیتا ہے، تو یہ والد کا دیتے ہی نابالغ بچے کو یہ قبضہ بھی تصور ہو گیا. اس کے لیے کسی دوسرے شخص کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر یہی والد جو ہے وہ کسی بالغ کو دیتا ہے، تو بالغ کا قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے. چونکہ جو نابالغ ہوتا ہے نا سمجھ، ولی کا قبضہ قائم مقام ہوتا ہے اس کے قبضے کے، لہذا جو ہی ولی نے نابالغ کو کوئی چیز گفٹ کی، تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا قبضہ پہلے سے موجود ہے، اس کا قبضہ اس کے قبضے کے قائم مقام ہو جائے گا.
اچھا، اب آپ نے فرمایا نا کہ جس صورت میں قبضہ پایا جائے گا نابالغ کی طرف سے، جو بھی کرے گا یا والد خود دے گا، تو زکوٰۃ نہیں ہے، اب نہ اس والد پر ہے نہ بچے پر. اب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر کوئی عمل کرے کہ ٹھیک ہے یار، یہ تو ہر مہینے ہر سال اتنی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، تو بچوں کے نام لگا دو، بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان سے لے لیں گے، وہ ہمیں دے دیں گے، ہمارے ہی اپنے ہی ہیں. تو یہ عمل اگر ایک نیت خدا نہ خواستہ
اس لیے اگر کوئی دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے بچے، تو یہ دینے کا عمل اگرچہ کہ ناپسندیدہ ہے،
ٹھیک ہے،
شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ جو چیز اس کے اوپر لازم ہو رہی ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اور وہ صدقہ بھی اس کے اوپر کوئی زبردستی نافذ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے پاس مال موجود ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس مال موجود 100% مال میں سے 2.5% دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اس نیت سے دے دیتا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن بہرحال اگر اس نے دے دیا، تو جو شرعی حکم ہوگا وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا. اب جب اس نے کسی دوسرے کو دے دیا، تو اب وہ مالک نہیں رہا، اور مالک نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا صدقے سے بچنے کے لیے اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. کیا سبب، کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ باعث بن جائے کہ جس رب کریم نے مال دیا، جب اس کے راستے میں دینے کی باری آئی، جب دینے کا وقت آیا، تو اس سے پہلے پہلے یہ کر لیا جائے تاکہ اس سے بچ جائے، تو اس کو علماء نے ناپسند فرمایا ہے. اور خود بھی ذی شعور آدمی کو ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے کہ دے گا تو انشاءاللہ بے شمار ثواب کا حقدار ہوگا. زکوٰۃ دینا اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے، طیب مال میں سے، یہ مال کو بڑھاتا ہے، مال کو کم نہیں کرتا. تو مسلمان کو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس کے مال میں برکت کا ذریعہ بنے گا.
بے شک اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں نہ صرف زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی صدقات دیتے رہیں، فقراء کی مدد کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی، ثواب ملے گا. ایک اور کال سلسلے میں مفتی نوید رضا مدنی صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. جی،
سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے نا کسی سے ایک
प्लॉट लिया, तो उसका ना उनके साथ जो है टाइम किया हुआ था 2 माह का, कि 2 माह के अंदर अंदर मैं आपको पेमेंट अदा कर दूंगा। अगर 2 माह के अंदर आपको पेमेंट ना अदा करूंगा तो मैंने आपको 2 लाख रुपए आपको बतौर बयाना दिया। अगर मैं आपको रकम ना दूं तो मेरा बयाना जब्त। अगर आप अपने सौदे से मुनहरफ हो जाए, अपने वादे से मुनहरफ हो जाए, तो आपका जो है 2 लाख के साथ आप 2 लाख देने के पाबंद हो गए। इस सूरत में ये जो 2 लाख के साथ 2 लाख लेना, ये कैसा है, ले सकते हैं या नहीं? शरीर है फरमाए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے اس کی مختلف جہتیں بنتی ہیں جواب کے اعتبار سے، تو انا تفصیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت قمار کی ہے۔ قمار مطلب یہ کہ جوا ہے، اس میں پیسے زیادہ آنے کا اور خود اپنے پیسے ڈوب جانے کا اندیشہ ہے، اور یہ جو مشروط ہے یہ بے کے ساتھ، یعنی کہ پلاٹ کی خریداری کے ساتھ مشروط ہے، تو مشروط ہونے کی وجہ سے یہ خریداری بھی ناجائز ہو جائے گی اور یہ خریداری بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو ہے قمار پایا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ پلاٹ کی جو خریداری ہے شرعاً یہ خریداری بھی ناجائز اور فاسد ہو رہی ہے، اور یہ جو خریدنے والا ہے اور بیچنے والا ہے دونوں گناہگار ہوں گے، ان پر واجب ہوگا کہ یہ اس عقد کو فسخ کر کے دوبارہ نئے سرے سے عقد کریں،
نیا ایگریمنٹ کریں۔
یہ تو ایک پہلا ان کے لیے حکم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر خریدار کسی وجہ سے نہیں خرید پا رہا، تو اب بیچنے والا جو بائے ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس نے جو بیانہ دیا ہے وہ ضبط کرے۔ بائے کے لیے 2 آپشن ہیں، کہ وہ قاضی کے پاس جائے، یعنی آج کل کورٹ ہیں، کورٹ میں جائے، اپنا فیصلہ کیس دائر کرے جج کے پاس کہ میں نے اس کو چیز بیچی ہے اور یہ خریدنے سے انکار کر رہا ہے، تو جج اسے خریدنے پر مجبور کرے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس پر احسان کرتے ہوئے سودے کو فسخ کر دے۔ سودا فسخ کرنے کی صورت میں جو اس نے بیانہ وغیرہ لیا ہے یہ اس کو واپس کر دے۔
ٹھیک ہے،
تو اصل رول یہی ہے اور اصل اصول بھی یہی ہے۔ اور جو خریداری کا جو معاہدہ ہے یہ اسٹام پیپر پر کرنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں یہ کورٹ میں ویلڈ ہو سکیں، جج کے سامنے ویلڈ ہو سکیں۔ تو چونکہ اسٹام پیپر پر کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں ان شرائط فاسدہ کے لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک سیدھا سا یہ خرید و فروخت کا عقد کریں، اس میں جو ادائیگی کی مدت ہے وہ بھی بیان کر دیں۔ اب اگر خریدار خریدنے سے انکار کرتا ہے یا بائے بعد میں مبی دینے سے انکار کرتا ہے، تو خریدار جو ہے وہ جج کے پاس جا سکتا ہے، کورٹ میں جا سکتا ہے، یوں ہی جو بیچنے والا ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، اور بیچنے والا خریدار کو مجبور کر سکتا ہے، اور خریدار بیچنے والے کو دینے پر مجبور کر سکتا ہے۔
ٹھیک ٹھیک،
تو اس میں یہ شرائط لگانا یہ سراسر ناجائز ہے، اور ان کے اندر قمار بھی پایا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ ہمارے ہاں یہ رائج ہو چکی ہیں۔ آج کل جو بھی اس خریداری کی جاتی ہے، خاص طور پہ جائیداد کی خریداری کی جاتی ہے، اس میں اسٹام پیپرز وغیرہ کے اندر یہی کلاوز لکھے جاتے ہیں کہ اگر جو خریدار ہے اگر بار بار پیمنٹ نہیں کر پایا تو اس کا بیانہ ضبط کر لیا جائے گا، اور بائیں نے اگر مبی دینے سے انکار کر دیا، پلاٹ دینے سے انکار کر دیا، تو ایسی صورت میں اسے اس کا دگنا دینا پڑے گا۔ تو یہ جو الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ سراسر ناجائز ہیں، اس خرید و فروخت کو بھی ناجائز کر دیتے ہیں، اور یہ جوئے میں آتے ہیں، اور ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی اس خریداری کو فسخ کر دیں۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ ان جملوں کو نہ لکھا جائے، اور چونکہ ان کا معاہدہ ایک قانونی دستاویز پر ہو رہا ہے، اسٹام پیپر پر ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی منحرف ہوتا بھی ہے تو دوسرے فریق کے پاس قانونی چارہ جوئی کا ایک حق موجود ہے، وہ قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے اس کے ذریعے اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اس کو قانون قطعاً منع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو شکے لکھی جاتی ہیں، نہ تو یہ شکے قانونی ہیں، نہ ان کو قانون نے مجبور کیا ہے، نہ ہی شریعت نے معاذ اللہ مجبور کیا ہے۔ یہ شکے اگر قانون کے اعتبار سے دیکھی جائیں تو جوا ہے، جوا ہمارے قانون میں بھی ممنوع ہے اور اسی طرح ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ تو ہر دو اعتبار سے ان شکوں کا لکھنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی ان پر عمل کرنا جائز ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنے معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی نویز صاحب سے ہی سوال ہے، میسج کے ذریعے ہم سے پوچھا گیا ہے۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ تصویر اس لیے کھینچوائی جائے، اس کا پرنٹ نکالا جائے، جو ہماری چھپی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں گتے وغیرہ پر، کہ یادداشت رہ جائے گی، ہمارے پاس محفوظ رہ جائیں گی۔ ڈیجیٹل تصویریں تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، تو کسی اپنے قریبی کی، عزیز کی، بچے کی تصویریں نکال لی جائیں تاکہ یادداشت کے طور پر باقی رکھ لیں۔ تو کیا اس نیت سے تصاویر کھچوانا، ان کی پرنٹ نکالنا، یہ جائز ہے، درست ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بنانا اور بنوانا یہ دونوں ہماری شریعت میں ناجائز، حرام اور گناہ ہے. ان کی اجازت جو ہے بقدر ضرورت ہے اور بوقت ضرورت ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اور یوں ہی جو تصویر بنوانے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس ناجائز فعل میں شریک ہیں، وہ بھی برابر کے گناہگار ہوں گے. تو تصویر بنانا اور بنوانا یہ دونوں کام ہماری شریعت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں اور گناہ ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی حاجت شرعیہ پیش ہو جائے. کوئی ضرورت ہے آپ کو، کوئی حاجت ہے اور اس حاجت اور ضرورت کا شریعت اعتبار کرتی ہے، تو اس اعتبار کرنے کی بنا پر آپ کو رخصت مل جائے گی وہ تصویر بنوانے کی، اس کے علاوہ رخصت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو حاجت کہاں پر درپیش ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہمیں آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، شناختی کارڈ اپنا بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، اپنا ڈومیسائل وغیرہ بنوانا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس نے کسی کالج میں، یونیورسٹی وغیرہ میں داخلہ لینا ہے، اس وہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کی تصویر چاہیے، تو وہاں پر عمومی طور پہ پاسپورٹ سائز تصویر چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی تصویر کسی بھی اس طرح کی ضرورت کے لیے بنوانا یہ ایک حاجت ہے.
ٹھیک ہے.
تو شریعت نے اس حاجت کا اعتبار کیا ہے، اس حاجت کا اعتبار کرتے ہوئے ان چیزوں میں رخصت دی ہے کہ یہاں پر وہ تصویر بنوا سکتا ہے، اور جس طرح کی تصویر کی ضرورت ہے وہی بنوائے گا. مطلب وہ ہاف، ایک ہاف نیم قد والی تصویر کی ضرورت ہوتی ہے تو نیم قد والی ہی تصویر بنوائے گا، پوری نہیں بنوائے گا.
ٹھیک ہے. ٹھیک.
تو جہاں پر شریعت نے رخصت دی ہے حاجت کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر، تو وہاں پر تو ہم اس رخصت کی بنا پر تصویر بنوا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر شریعت نے رخصت نہیں دی ہے وہاں پر ہرگز تصویر بنانا بنوانا ناجائز ہے، گناہ ہے. اور یادگار کے طور پر رکھنا، یادگار کے طور پہ بنانا، تو اس کی شریعت نے ہرگز اجازت نہیں دی، یہ بھی حرام اور گناہ ہے. اور خاص طور پہ دینی مقتدا لوگوں کی تصویر بنانا اور یادگار کے طور پہ رکھنا، اس میں اور زیادہ شدت ہے.
ٹھیک ہے.
کہ شیطان جو برگلاتا ہے اور شیطان جو شرک کی طرف لے کر گیا، وہ اسی طرح بزرگان دین کی تصاویر کے ذریعے ہی لے کر گیا.
صحیح.
کہ ابتداء حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک زمانہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو کی بدولت لوگ جو ہے نیک کام کیا کرتے، ان کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ نیک لوگ ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، امر بالمعروف کیا کرتے تھے، نہیں عن المنکر کیا کرتے تھے، ان کی وجہ سے لوگ نیکی کے کام کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے کہا کہ اب ان کا تو انتقال ہو گیا، اب تمہیں کون نیکی کی دعوت دے گا، کون تمہیں برائی سے منع کرے گا، تو تم لوگ ایسے کرو کہ ان کی تصاویر بنا لو اور چوراہوں پر لگا دو، جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کی اچھی اچھی باتیں تمہیں یاد آئیں گی، امر بالمعروف کرنا تمہیں یاد آئے گا، نہیں عن المنکر کرنا تمہیں یاد آئے گا، یوں تم اچھے کام کرو گے اور برائی سے رک جاؤ گے. شیطان نے برگلایا اور کہا کہ تم ان کی عبادت کرو. تو نیک لوگوں کی تصاویر، بزرگان دین کی تصاویر، یہ اور زیادہ نامناسب ہے، اور زیادہ خطرناک ہے، کہ اس کے ذریعے شیطان بہت جلدی شرک میں اور کفر میں مبتلا کر سکتا ہے. اور نیک لوگوں کے علاوہ بھی کسی کی بھی تصویر، چاہے وہ اپنے کسی قریبی عزیز کی ہو، دوست کی ہو، یادگار کے طور پر بھی رکھنا، بنانا اور بنوانا ناجائز، حرام اور گناہ ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے مفتی سجاد صاحب کے لیے.
ہمارے علاقے میں گنے کی ٹرالیاں جو جاتی ہیں اس کا سی پی آر دیا جاتا ہے. سی پی آر کے بعد اس کی رقم جو ہے سی پی آر کی 15 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن بعد دی جاتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ وہ سی پی آر رکھ لیتے ہیں اور یعنی 5,000، 6,000، 7,000 لے کے کاٹ کر، یعنی اس کی اس سی پی آر کی کاٹ کر کے دیتے ہیں. تو جب مقررہ ٹائم آتا ہے اس رقم کو دوبارہ وہ نکلوا لیتے ہیں. آیا کہ شریعت کے اندر یہ فیل کرنا جائز ہے یا ناجائز؟
اس میں جو گنا دینے کے لیے کسان ٹرالیاں بھر کر جاتے ہیں تو مل والوں کی طرف سے ان کو ایک اجازت نامہ، یا یوں سمجھے کہ ایک چیک دیا جاتا ہے،
رسید مل جاتی ہے،
رسید مل جاتی ہے پیسوں کی، کہ آپ کے اتنے پیسے نکلتے ہیں،
لیکن وہ پیمنٹ بعد میں،
لیکن پیمنٹ بعد میں ہوتی ہے چونکہ سیزن ہوتا ہے اور یہ 24 گھنٹے یہ عمل جاری ہوتا ہے،
تو فی الوقت
پلان آگا، تو ہر وقت جو ہے وہ کیشئر دستیاب ہو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ رسید دے دیتے ہیں. آپ اس رسید کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ 10-15 دن بعد کی ہوتی ہے.
ٹھیک.
اب جس کے پاس وہ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر دکھاتا ہے تو اتنی رقم اس کو مل جاتی ہے. لیکن جو کسان اتنی دور سے آیا ہوا ہے تو اس کو فوری رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ کچھ بروکر ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ رسید ہمیں دے دیں, آپ کی 6,000 کی ہے, ہم آپ کو 5,500 دے رہے ہیں, آپ یہ 5,500 نقد لے لیں ہم سے, یہ رسید ہمیں دے دیں. اور یوں وہ 5,500 جو ہے وہ نقد لے کر 6,000 کی رسید ان کو دے دیتے ہیں اور وہ بعد میں 6,000 نکلوا لیتے ہیں. تو یہ فعل ناجائز ہے, گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اس کی جائز صورت بھی یہ بیان کی گئی تھی, اگرچہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا وہاں کے لوگوں کے لیے ان کی ذاتی اعتبار سے جو ہے وہ مشکل ہوگا کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ شریعت کے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ورنہ اس کی جواز کی صورت یہ ہے کہ جو وہاں پہ فرد موجود ہے اس کو یہ کہا جائے کہ آپ ہمیں ادھار رقم دے دیجیے 5,500, اور جو ہے وہ ہم آپ کا جو ہے وہ ادھار 15 دن بعد ادا کر دیں گے, اور یہ آپ ہماری رسید لے لیں, اور جو ہے وہ اس کی اجرت آپ ہماری رسید کیش کروا لیجیے گا, ہم آپ کو اس کی 500 روپے بالفرض اجرت دیں گے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جا کر رسید کیش کروا لے اور اس کام کی اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے.
ٹھیک ہے,
یوں 500 جو ہے یہ رسید کیش کرانے کی اجرت لے لے.
ٹھیک ہے,
اور 5,500 جو قرض ہے وہ اپنا لے لے. تو اس صورت میں دونوں یہ طریقے, اس کے لیے لینا بھی جائز ہو جائے گا, اس کے لیے لینا بھی جائز ہو جائے گا. تو یہ جائز طریقہ موجود ہے, اور اس میں کوئی زیادہ یعنی کہ لے دے بھی نہیں کرنی ہے, صرف ایک جائز طریقے
کی تبدیلی ہے,
اختیار کرنا ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس نیت سے اختیار کرنا ہے کہ ہم ناجائز سے بچ جائیں, ہمارا جائز کام ہو جائے. تو اس جو عمل ہے یہ رسید کیش کروانے کا, یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر کسی کو بطور اجیر ملازم رکھا جا سکتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں, آپ کو اتنی اجرت ملے گی. تو یہ صورت جواز کی ہے, ورنہ وہ جو صورت عام طور پر رائج ہے تو یہ صورت ناجائز اور گناہ ہے.
لیکن یہ ہے تو بہت اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن کیونکہ نتیجہ وہی نکل رہا ہے کہ جتنے پیسے اس کو پہلے ملنے تھے اب بھی اتنے ہی مل رہے ہیں, لیکن شریعت پہ جو نا باتیں کرنے والے, جیسا کوئی بولے کہ نہیں تم ایسا کرو, تم مجھے ہاتھ دے دو, یہ کر دو, وہ بولے گا مولوی صاحب کن کاموں میں پڑے ہو, عام افراد بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو بھی آپ سمجھائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, اگر کوئی اچھی چیز بتا رہا ہے ان کو عمل کرنا چاہیے.
دیکھیں شریعت کا طریقہ فالو کرنا,
ٹھیک ہے,
اور شریعت کے راستے پر چلنا, ایک یعنی کہ آپ اس بات کو دیکھیے کہ جب نکاح کرتا ہے انسان تو ایجاب و قبول ہی ہوتا ہے,
الفاظ
ہی ہوتے ہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا, سامنے سے یہ کہ میں نے قبول کیا, اور دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا,
ٹھیک ہے,
تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن یہی دو الفاظ اگر گواہوں کی موجودگی کے بغیر دونوں کہہ دیں,
ٹھیک ہے,
تو اس سے نکاح نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
کیونکہ ایک لازمی شرط جو ہے وہ گواہوں والی وہ نہیں پائی جا رہی,
اس کی حکمتیں بھی
ہیں. تو ہیں دو الفاظ ہی,
ٹھیک ہے,
اور گواہوں کی موجودگی میں بھی وہی دو الفاظ کہے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور بغیر گواہوں کی موجودگی میں بھی وہی دو الفاظ کہے جا رہے ہیں. لیکن جب شریعت کے طریقہ کار کو فالو کیا جا رہا ہے تو ایک جائز عقد ہو رہا ہے, ایک جائز معاملہ ہو رہا ہے, اور اگر شریعت کے اصولوں کو فالو نہیں کیا جا رہا تو ناجائز معاملہ ہو رہا ہے.
حل اللہ البیع وحرم الربا,
جی حل اللہ البیع وحرم الربا, یعنی کافر یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ سود سے ہمیں منع کرتے ہیں, حالانکہ سود بھی زیادتی ہے, اور جو بیع ہے خرید و فروخت ہے یہ بھی اسی لیے جائز کی گئی ہے کہ اس میں نفع حاصل کیا جاتا ہے. تو خرید و فروخت میں بھی مقصود زیادتی حاصل کرنا ہے, سود میں بھی مقصود زیادتی حاصل کرنا ہے, تو زیادتی کے اعتبار سے دونوں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خرید و فروخت میں چیز کا تبادلہ چیز سے ہوتا ہے, مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے, لیکن سود میں مال نہیں ہوتا, مال سے خالی زیادتی ہوتی ہے. تو اب دونوں میں فرق ہو گیا, تو نتیجہ اوپر یعنی کہ نفع کے اعتبار سے بغیر ایک نظر آ رہا ہے, لیکن طریقہ کار میں فرق ہے. تو اسی طرح یہاں پہ جب اجارے کا ایک عقد کریں گے, اس کو اپنے کام کے لیے ملازم رکھیں گے, تو وہ 500 بطور اجرت حاصل کرے گا,
ٹھیک ہے,
اور اگر اس کو ملازم نہیں رکھیں گے تو وہ 500 بطور سود حاصل کرے گا. تو اس لیے ملازم رکھ لیا جائے اور ان سے وہ قرض لے لیا جائے,
ٹھیک ہے,
جب وہ بنوتی کروا لے اس کی تو اپنا قرض وصول کر لے اور 500 اجرت میں وصول کر لے, اس کو تب بھی 500 حاصل ہوئے اور اس صورت میں بھی 500 حاصل ہو رہے ہیں، لیکن طریقہ بدلنے سے جائز اور ناجائز کا، حلال اور سود کا فرق ہو گیا.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا. جو جو ہمارے جو اس طرح کے تاجر حضرات ہیں جو یہ جو سی پی آر وغیرہ جو اس کو بیچتے ہیں، یا بیچنے سے مراد یہ کہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور جو قرض دیتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں، ان کو بھی مفتی صاحب کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور کال مفتی نوید صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. جی
جناب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور کوئی مالیت نہیں، زمین وغیرہ یا سونا وغیرہ نہیں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟
جی حضور،
اصل میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ فقط 1,00,000 2,00,000 کچھ بھی ہے، فقط رقم ہونے سے زکوٰۃ فی نفسہ فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مال نامی ہے اور ایسا مال ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، وہ آپ کی حاجت سے زائد ہو. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن وہ 1,00,000 روپیہ آپ کو تنخواہ میں ملا ہے اور وہ ماہانہ آپ کی تنخواہ میں خرچ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 1,00,000 روپیہ آپ کی حاجت میں کہلائے گا اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ جو مال ہے، مال نامی ہے، وہ آپ کی حاجت سے زائد ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بقدر نصاب ہو. اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اس پر 1 سال کامل گزر جائے. کامل سال سے مراد ہے کہ کامل اسلامی سال گزر جائے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اگر یہ 1,00,000 روپے ان کی حاجت سے زائد ہیں تو، اور بقدر نصاب تو بہرحال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا نصاب بنتا ہے، تو یہ حاجت سے زائد بھی ہو گئے اور نصاب سے زائد بھی ہو گئے. اب ان پر 1 سال کامل گزر جائے گا تو اس 1,00,000 پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5%، 1,00,000 پر 2,500 روپے ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر اس پر سال نہیں گزرتا یا 1,00,000 روپے ان کی حاجت کے اندر ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. حضور، میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورت ایسی پائل پہن سکتی ہے کہ جس کی آواز خیر مردوں تک جائے؟
اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو زیورات پہننے کا حکم ہے، اور عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ زیورات پہنے.
ٹھیک ہے.
اور ایسی عورت کہ جو زیورات نہ پہنتی ہو، معطل رہتی ہو، اس کو ناپسند کیا گیا ہے. لیکن اب زیورات کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ زیورات ایسے ہوں کہ جو بجنے والے نہ ہوں. اگر بجنے والے زیورات ہیں اور ان کی آواز غیر محرموں تک جاتی ہے، تو یہ عمل مکروہ ہے اور سخت ناپسندیدہ ہے. تو ایسی عورتیں زیورات پہنے، پازے بھی پہنے، لیکن ایسی پازے پہنے کہ جن کے اندر گھٹنے نہ ہوں اور چلنے میں وہ بجتے نہ ہوں.
ٹھیک ہے جی، احتیاط کرنی چاہیے لیکن حکم شرعی پر بھی عمل کرنا چاہیے. ایک اور کال مفتی سجاد صاحب کے لیے.
ایمان فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ، اس کے بعد خانی جو کرتے ہیں تیسرے دن یا دوسرے دن، کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کی جو ہے نا، اس کے گھر جا کے تعزیت صرف کرے بلکہ دعا نہ مانگے. دعا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے، تو ذرا اس کو تفصیل بتا دیں.
جی حضور، کسی کے انتقال کے بعد شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے کہ اس کو اب جتنا بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اصال ثواب کی صورت میں، اس کو فائدہ پہنچایا جائے.
ٹھیک.
بلکہ علماء نے فرمایا کہ 7 دن تک مسلسل صدقہ کرنا اس کے اصال ثواب کے لیے یہ مستحب ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ 7 دن کی بھی قید نہیں، جو بھی اس کے لواحقین عزیز و اقارب ہیں جب تک زندہ ہیں اس کے لیے اصال ثواب کریں. کہ کسی کے انتقال فرما جانے کے بعد اس کے لیے بہترین تحفہ اس کے عزیزوں کی طرف سے اس کے لیے اصال ثواب ہے. کہ آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ کلام پاک پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، کلمہ شریف پڑھ کر، یا کھانا پکا کر فقراء کو کھلا دیں، کوئی سا بھی ایسا نیک عمل جو آپ کریں اس کا ثواب آپ اپنے مرحومین تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، اور اس ثواب کے پہنچنے کے اوپر اس کو بے پناہ خوشی بھی ہوتی ہے. اور یہ سب احادیث سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے. اب تیجا، 40واں برسی، یہ بھی سب اصال ثواب ہی کی صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے جو ہے وہ 6 مہینے بعد بھی کرتے ہیں، دسواں بھی کرتے ہیں،
یہ سب کرتے ہیں،
یہ سب اسال ثواب کی صورتیں ہیں۔ اسال ثواب کے لیے یہ تیجا، دسواں، چالیسواں، یہ جو دن خاص کیے گئے، ان دنوں کے خاص کرنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ تیسرے دن کریں، چالیسویں دن کریں یا دسویں دن کریں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرفی تخصیص ہے، یعنی لوگوں نے اپنے رواج کے طور پر اس کو خاص کر لیا،
ٹھیک ہے۔
اور یہ خاص کرنا بھی اس لیے مفید ہے کہ جب تیجا جو ہے وہ خاص ہے کہ اس دن اسال ثواب ہوگا، تو اس دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور مل کر اسال ثواب کرتے ہیں، اور چالیسواں جو ہے وہ چالیسویں والے دن اسال ثواب ہوگا، تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں کا آج چالیسواں ہے، چالیسواں دن ہے۔ تو یوں لوگ جب یہ عرفی تخصیص ہے یا جو رواجی طور پر دن مخصوص کیے گئے ہیں، تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا جمع کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور سب مل کر مرحوم کے لیے جو ہے وہ اسال ثواب کرتے ہیں
اس کو،
اور یوں ان کا اسال ثواب کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔
حالانکہ آج کل تو دیکھا گیا تیجا تیسرے دن نہیں ہوتا، جلدی ہو جاتا ہے، چالیسواں بھی چالیسویں دن نہیں ہوتا، بھائی یہ نام رکھ دیے گئے، پہلے شاید ایسا ہوتا ہو یا جہاں بھی ہوتا ہے۔
جی یہی سائل پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تیسرے دن ہی کرنا ضروری ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تیجا اسال ثواب ہے، اس کا تیسرے دن ہونا ضروری نہیں،
ٹھیک ہے،
آپ دوسرے دن بھی اسال ثواب کی محفل کر سکتے ہیں، لیکن جو محفل دوسرے دن ہو اس کو تیجا نہیں کہیں،
ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چالیسواں بھی پہلے کر لیتے ہیں، یعنی بیسویں دن کر لیا، تو اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ جب بھی اسال ثواب کرنا چاہیں تو اس دن آپ اسال ثواب کر سکتے ہیں، تیسرے دن کا اسال ثواب دوسرے دن کر لیں، چالیسویں کا اسال ثواب آپ پندرہویں دن کر لیں، شرن اس میں کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے، تو یہ بھی لوگ منع کرتے ہیں،
یہ تو بعض لوگوں کی عجیب و غریب منطق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، احادیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب بندہ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، اور یہ بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ جب دعا کرو تو اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو منہ پر پھیر لو کہ برکت نازل ہوتی ہے،
ٹھیک ہے۔
اس سے تو دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر یا ہاتھ اٹھانے کا خود حکم تو خود احادیث پاک میں موجود ہے،
صحیح،
اور پھر اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب کسی سے مانگا جاتا ہے، عام بھی دنیا میں کسی سے مانگا جاتا ہے تو ہاتھ پھیلا کر مانگا جاتا ہے، تو جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ التجا کر رہا ہے تو اور وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو گویا وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں، اور میں نے اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے کہ جو خالی ہاتھوں کو بھرنے والی ہے،
صحیح۔
تو یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے،
ٹھیک۔
تو اب ویسے اگر اب اس میں کون سا ناجائز والا پہلو ہے، اب یہ کہنا کہ وہاں پہ جائیں ویسے دل میں دعا کر لیں ہاتھ نہیں اٹھائیں، ہاتھ اٹھانے سے کیا ہو گیا، کوئی ناجائز ہو گیا، کوئی شرک ہو گئی، کوئی بدعت ہو گیا، بلکہ یہ تو وہ کام ہے کہ جو خود نصوص سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے،
ٹھیک۔
تو جو اس طرح کی قیودات مختلف جو ہے وہ جائز اعمال میں لگاتے ہیں کہ جناب یوں نہیں کریں، یوں کریں، یوں نہیں کریں، یوں کریں، حالانکہ شریعت نے اس کے کرنے سے منع نہیں کیا، تو در حقیقت وہ شریعت کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ شریعت کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور لوگوں میں تشویش پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، ہم تو فلاں جگہ پر گئے تھے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، تو لوگ یوں دین سے بھی متنفر ہوتے ہیں، دینی لوگوں سے بھی متنفر ہوتے ہیں، حالانکہ اس تمام تر تنفر، اس تمام تر تنفیر، نفرت پھیلانے کا جو گناہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے کہ جو شریعت کے جائز کاموں کو بدعت کہہ کر، شرک کہہ کر، ناجائز کہہ کر جو ہے وہ ناجائز کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، بظاہر وہ ہوتے بھی دینی وضاقتا والے ہیں، تو لوگ یوں بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو خدا کے لیے اس طرح کی کنفیوژن لوگوں میں پیدا نہ
کریں، بات کو بھی ایسے لوجیکل انداز سے بیان کریں گے اگلا یقین ہی کر لیتا ہے، اور یہ دین پر ایک طرح کا افترا ہے، جھوٹ باندھنے کی بھی بعض دفعہ صورتیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ جو دینی معاملات میں ذہن خراب کرتے ہیں، وہ کام کے جو ہمارے ہاں رائج ہیں، بزرگ کرتے آئے ہیں، ہماری نسلوں نے وہ کام کیے ہوتے ہیں اور علماء بھی اس کو جائز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسے کاموں کے حوالے سے کوئی اچانک کہے تو پھر اس کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ بھئی آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہی دور رہنا چاہیے, اور نیک لوگ جو ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں, اچھے عقائد رکھتے ہیں, ان کی ہی صحبت اختیار کرنی چاہیے.
آپ اس بات کو دیکھیے,
جی جی,
یعنی جو اسی حوالے سے کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول
بے شک, بے شک
حصول برکت کے لیے, حصول ثواب کے لیے ہم گھروں میں قرآن خوانی کراتے ہیں. تو جب ہم میت کے اصال ثواب کے لیے بہت سارے لوگ کھانا پکاتے ہیں تو کھانے کا صدقہ انہوں نے کر دیا, ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کلمات سورہ اخلاص پڑھ کر, سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ بھی اصال ثواب
کرتے ہیں.
اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی.
اب
یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ کلام پاک پڑھا جا رہا ہے جو حصول برکت کا ذریعہ ہے, جو رحمت الہی کا ذریعہ ہے, جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. تو وہ کھانے کا صدقہ الگ ہے اور جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب الگ ہے. مسلمان اس کو یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر کھانا جو ہے وہ سامنے نہیں ہوگا تو قرآن پاک والا ثواب نہیں ملے گا, اور اگر جو ہے وہ کھانا سامنے ہوگا تبھی کھانے کا ثواب ملے گا. کوئی اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ دو جائز کام کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچا رہے ہیں. اب کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کھانا ہی ناجائز ہو گیا, معاذ اللہ. جو کلام پاک حصول برکت کا ذریعہ ہے, جس کے پڑھنے پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے, تو اس کے پڑھنے سے وہ کھانا کیسے جو ہے وہ ناجائز ہو گیا, وہ کیسے شرکی عمل میں چلا گیا؟ پھر تو ایسے شخص کو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ بھی تو کلام پاک ہی ہے نا, تو بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے. تو بسم اللہ پڑھی, سات سورتیں پڑھی, اور اس کے باوجود بھی وہ شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو بدعت ہو گئی, یہ تو ناجائز ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے جال سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ تو ایک واضح سی بات ہے, عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری کنفیوژن ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. تو اس طرح کی لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جس کو مسلمان اتنے عرصے سے اولیاء علماء کرتے آ رہے ہیں, اب کوئی آ کر جو ہے وہ یہ بول دیا ناجائز ہے, تو وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ ناجائز کے لیے شرعی دلیل چاہیے ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن و حدیث میں یہ کہاں ناجائز,
ناجائز کہاں لکھا ہے, یہ بتایا جائے. تو ایسے پھر آگے جواب نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے, نیک صحبت عطا فرمائے, اچھے ماحول کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے الحمدللہ. اصلاح عقائد بھی ہوتی ہیں, اصلاح اعمال بھی ہوتی ہے, اور بہت ساری اخلاقیات کی بھی اصلاح ہوتی ہے. بہت سارے مینر سیکھے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں, دینی معاملات کی تفہیم کی جاتی ہے, دینی معاملات سکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے, جو اس کا حصہ بنتا ہے, اس کی الحمدللہ دنیا کے جو معاملات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنور جاتے ہیں, اور وہ ایک معاشرے کا اچھا فرد بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. جو جو لوگ, جو اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ اگر دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتے, مدنی قافلوں کے مسافر نہیں بنتے, اس کی دیگر ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنتے, مدنی مذاکرہ سننے کی اگر عادت نہیں ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنا لیجئے. آپ کے دیگر کام بھی چلتے رہیں گے, آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا, آپ کی جاب بھی چلتی رہے گی. آپ اگر پڑھتے ہیں تو وہ پڑھائی بھی اپنی جگہ پر ہوتی رہے گی, لیکن اگر اپنے دنیا کے اسکیجول کے اندر جدول میں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ زوجل دین کی معلومات بھی ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے, یہ بھی اگر اچھی نیتیں شامل ہو جائیں گی, دینی طریقہ کار شامل ہو جائے گا, ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق ہو جائے گا, ہماری نوکری کے اندر جو معاملات ہیں ان میں ہم شرعی احتیاطیں کرنا شروع کر دیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل اس پر بھی ہمیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا, برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمائے, نہ خود بلکہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو, خواتین کو بھی اس مدنی ماحول کے قریب کیجئے. جس طرح کا سیٹ اپ اسلامی بھائیوں میں چلتا ہے, اسی طرح پردے میں رہتے ہوئے اسلامی بہنوں کے اندر بھی ایک پورا مدنی ماحول ہے. اسلامی بہنوں کے بھی پردے میں رہتے ہوئے مخصوص مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں, مدرسۃ المدینہ برائے بالغات, کہ جہاں اسلامی بہنیں جو ہیں قرآن پاک سیکھ سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کے مدارس المدینہ بھی ہیں, جامعات المدینہ بھی ہیں, کہ جہاں عالمہ کورس کروایا جاتا ہے. ہر طرح کا الحمدللہ سسٹم موجود ہے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے رابطے میں, انشاءاللہ عزوجل یہ دین کا پیغام مزید پھیلتا جائے گا اور ہمارے گھر میں ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.